صفحہ نمبر 76 کے آخری سطرے ہیں۔ سورت الطارق کی پہلی دو آیتیں ہیں اور وہ یہ ہیں: والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ الطارق 4-5۔ یہ آخری آیتیں یعنی ان کل نفس لما علیہا حافظ، جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک نفس پر ایک فرشتہ نگہبان ہے، یہ صاف دلالت کر رہی ہیں کہ جیسا کہ انسان کے ظاہر وجود کے لیے فرشتہ مقرر ہے جو اس سے جدا نہیں ہوتا، ویسا ہی اس کے باطن کی حفاظت کے لیے بھی مقرر ہے جو باطن کو شیطان سے روکتا ہے
اور گمراہی کی ظلمت سے بچاتا ہے، اور وہ روح القدس ہے
جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں پر شیطان کا تسلط ہونے نہیں دیتا۔ اور اسی کی طرف یہ آیت بھی اشارہ کرتی ہے کہ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان،
الحجر 43۔
اب دیکھو کہ یہ آیت کیسے سری طور پر بتلا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کا فرشتہ انسان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اور ہر دم اس کے ساتھ رہتا ہے اور ایک دم بھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ کیا اس جگہ یہ خیال آ سکتا ہے کہ انسان کے ظاہر کی نگہبانی کے لیے تو دائمی طور پر فرشتہ مقرر ہے، لیکن اس کی باطن کی نگہبانی کے لیے کوئی فرشتہ دائمی طور پر مقرر نہیں؟ بلکہ متعصب سے متعصب انسان سمجھ سکتا ہے کہ باطن کی حفاظت اور روح کی نگہبانی جسم کی حفاظت سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جسم کی آفت تو اسی جہان کا ایک دکھ ہے، لیکن روح اور نفس کی آفت جہنم ابدی میں ڈالنے والی چیز ہے۔ سو جس خدا رحیم و کریم کو انسان کے اس جسم پر بھی رحم ہے جو آج ہے اور کل خاک ہو جائے گا، اس کی نسبت کیوں کر گمان کر سکتے ہیں کہ اس کو انسان کی روح پر رحم نہیں؟ بس اس نص قطعی اور یقینی سے ثابت ہے کہ روح القدس، یا یوں کہو کہ اندرونی نگہبانی کا فرشتہ، ہمیشہ نیک انسان کے ساتھ ایسا ہی رہتا ہے جیسا کہ اس کی بیرونی حفاظت کے لیے رہتا ہے۔ اس آیت کے ہم مضمون قرآن کریم میں اور بہت سی آیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تربیت اور حفاظت ظاہری و باطنی کے لیے اور نیز اس کے اعمال کے لکھنے کے لیے ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جو دائمی طور پر انسانوں کے پاس رہتے ہیں۔ چنانچہ من جملہ ان کے یہ آیات ہیں: وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ الْإِنْفِطَار 11، يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةَ الْأَنْعَام 62، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ الرَّعْد 12۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ تم پر حفاظت کرنے والے مقرر ہیں، خدا تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے چوکی دار مقرر ہیں جو اس کے بندوں کی ہر طرف سے، یعنی کیا ظاہری طور پر اور کیا باطنی طور پر، حفاظت کرتے ہیں۔ اس مقام میں صاحب معالم نے یہ حدیث لکھی ہے کہ ہر ایک بندے کے لیے ایک فرشتہ موکل ہے جو اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اس کی نیند اور بیداری میں شیاطین اور دوسری بلاؤں سے اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اور اسی مضمون کی ایک اور حدیث کعب الاحبار سے بیان کی ہے، اور ابن جریر اس آیت کی تائید میں یہ حدیث لکھتا ہے: انا معاکم من لا یفارقکم الا عند الخلاء و عند الجماع فاستحیوہم و اکرموہم، یعنی تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہیں کہ بجز جماع اور پخانے کی حاجت کے تم سے جدا نہیں ہوتے، سو تم ان سے شرم کرو اور ان کی تعظیم کرو۔ اور اس جگہ اکرمہ سے یہ حدیث لکھی ہے کہ ملائکہ ہر یک شر سے بچانے کے لیے انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور جب تقدیر مبرم نازل ہو تو الگ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر مجاہد سے نقل کیا ہے کہ کوئی ایسا انسان نہیں جس کی حفاظت کے لیے دائمی طور پر ایک فرشتہ مقرر نہ ہو۔ پھر ایک اور حدیث عثمان بن عفان سے لکھی ہے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ 20 فرشتے مختلف خدمات کے بجا لانے کے لیے انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور دن کو ابلیس اور رات کو ابلیس کے بچے ضرر رسانی کی غرض سے ہر دم گھات میں لگے رہتے ہیں۔ اور پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث مندرجہ ذیل لکھی ہے: حدثنا اسود بن عامر حدثنا سفیان حدثنی منصور عن سالم ابن ابی الجعد عن ابیہ عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکۃ قالوا وایاک یا رسول اللہ قال وایایا۔ ولكن اللہ آننی علیہ فلا یأمرنی الا بخیر، یعنی بتوسط اسود وغیرہ عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ ایک قرین جن کی نو میں سے اور ایک قرین فرشتوں میں سے موکل نہ ہو۔ صحابی نے عرض کی کہ کیا آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی، پر خدا نے میرے جن کو میرے تابع کر دیا، سو وہ بجز خیر اور نیکی کے اور کچھ بھی مجھے نہیں کہتا۔ اس کے اخراج میں مسلم منفرد ہے۔ اس حدیث سے صاف اور کھلے طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جیسے ایک داعی شر انسان کے لیے مقرر ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، ایسا ہی ایک داعی خیر بھی ہر یک بشر کے لیے موکل ہے جو کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا اور ہمیشہ اس کا قرین اور رفیق ہے۔ اگر خدا تعالیٰ فقط ایک داعی الی الشر ہی انسان کے لیے مقرر کرتا اور داعی الی الخیر مقرر نہ کرتا تو خدا تعالیٰ کے عدل اور رحم پر دھبا لگتا کہ اس نے شر انگیزی اور وسوسہ اندازی کی غرض سے ایسے ضعیف اور کمزور انسان کو فتنے میں ڈالنے کے لیے کہ جو پہلے ہی نفس امارہ ساتھ رکھتا ہے، شیطان کو ہمیشہ کا قرین اور رفیق اس کا ٹھہرا دیا، جو اس کے خون میں بھی سرایت کر جاتا ہے اور دل میں داخل ہو کر ظلمت کی نجاست اس میں چھوڑ دیتا ہے، مگر نیکی کی طرف بلانے والا کوئی ایسا رفیق مقرر نہ کیا تا وہ بھی دل میں داخل ہوتا اور خون میں سرایت کرتا اور تا میزان کے دونوں پلے برابر رہتے۔ مگر اب جب کہ قرآن آیات اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہو گیا کہ جیسے بدی کی دعوت کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کا قرین شیطان کو مقرر کر رکھا ہے، ایسا ہی دوسری طرف نیکی کی دعوت کرنے کے لیے روح القدس کو اس رحیم و کریم نے دائمی قرین انسان کا مقرر کر دیا ہے، اور نہ صرف اس قدر بلکہ بقا اور لکا کی حالت میں اثر شیطان کا قلدم ہو جاتا ہے، گویا وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور وہ روح القدس کا نور انتہائی درجے پر چمک اٹھتا ہے۔ تو اس وقت اس پاک اور اعلیٰ درجے کی تعلیم پر کون اعتراض کر سکتا ہے بجز اس نادان اور اندھے کے کہ جو صرف حیوانات کی طرح زندگی بسر کرتا ہے اور پاک تعلیم کے نور سے کچھ بھی حصہ نہیں رکھتا۔ بلکہ سچ اور واقعی امر تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ تعلیم بھی من جملہ معجزات کے ایک معجزہ ہے، کیونکہ جس خوبی اور اعتدال اور حکیمانہ شان سے اس تعلیم نے اس عقدے کو حل کر دیا کہ کیوں انسان میں نہایت قوی جذبات خیر یا شر کے پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ عالم رویا میں بھی ان کے انوار یا ظلمتیں صاف اور صریح طور پر محسوس ہوتی ہیں، اس طرز محکم اور حقانی سے کسی اور کتاب نے بیان نہیں کیا، اور زیادہ تر اعجاز کی صورت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ بجز اس طریق کے ماننے کے اور کوئی بھی طریق بن نہیں پڑتا، اور اس قدر اعتراض وارد ہوتے ہیں کہ ہرگز ممکن نہیں کہ ان سے مخلصی حاصل ہو،
کیونکہ خدا تعالیٰ کا عام قانون قدرت ہم پر ثابت کر رہا ہے
کہ جس قدر ہمارے نفوس و قوا و اجسام کو اس ذات مبدا فیض سے فائدہ پہنچتا ہے، وہ بعض اور چیزوں کے توسط سے پہنچتا ہے۔ مثلا اگرچہ ہماری آنکھوں کو وہی روشنی بخشتا ہے، مگر وہ روشنی آفتاب کے توسط سے ہم کو ملتی ہے، اور ایسا ہی رات کی ظلمت جو ہمارے نفوس کو آرام پہنچاتی ہے اور ہم نفس کے حقوق اس میں ادا کر لیتے ہیں، وہ بھی در حقیقت اسی کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ در حقیقت ہر یک پیدا شوندہ کی علت العلل وہی ہے۔ پھر جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بندہ ہوا قانون قدیم سے ہمارے افاظہ کے لیے چلا آتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کے توسط سے ہر یک فیض خدا تعالیٰ کا پاتے ہیں، ہاں اس فیض کو قبول کرنے کے لیے اپنے اندر قوا بھی رکھتے ہیں، جیسے ہماری آنکھ روشنی کے قبول کرنے کے لیے ایک قسم کی روشنی اپنے اندر رکھتی ہے، اور ہمارے کان بھی ان اسوات کے قبول کرنے کے لیے جو ہوا پہنچاتی ہے ایک قسم کی حس اپنے اعصاب میں موجود رکھتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ ہمارے قوا ایسے مستقل اور کامل طور پر اپنی بناوٹ رکھتے ہیں کہ ان کو خارجی معینات اور معاونات کی کچھ بھی ضرورت اور حاجت نہیں۔ ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ کوئی ہماری جسمانی قوت صرف اپنے ملکہ موجودہ سے کام چلا سکے اور خارجی ممد و معاون کی محتاج نہ ہو۔ مثلا اگرچہ ہماری آنکھیں کیسی ہی تیز بین ہوں، مگر پھر بھی ہم آفتاب کی روشنی کے محتاج ہیں، اور ہمارے کان کیسے ہی شنوا ہوں، مگر پھر بھی ہم اس ہوا کے حاجت مند ہیں جو آواز کو اپنے اندر لپیٹ کر ہمارے کانوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ صرف ہمارے قوا ہماری انسانیت کی کل چلانے کے لیے کافی نہیں ہیں، ضرور ہمیں خارجی ممدوں اور معاونوں کی حاجت ہے، مگر قانون قدرت ہمیں بتلا رہا ہے کہ وہ خارجی ممد و معاون اگرچہ بلحاظ علت العلل ہونے کے خدائے تعالی ہی ہے، مگر اس کا یہ انتظام ہرگز نہیں ہے کہ وہ بلا توسط ہمارے قوا اور اجسام پر اثر ڈالتا ہے، بلکہ جہاں تک ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور جس قدر ہم اپنے فکر اور ذہن اور سوچ سے کام لیتے ہیں، صریح اور صاف اور بدیہی طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر یک فیضان کے لیے ہم میں اور ہمارے خداوند کریم میں علل متوسطہ ہیں، جن کے توسط سے ہر یک قوت اپنی حاجت کے موافق فیضان پاتی ہے۔ بس اسی دلیل سے ملائک اور جنات کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ خیر اور شر کے اکتساب میں صرف ہمارے ہی قوا کافی نہیں، بلکہ خارجی ممدات اور معاونات کی ضرورت ہے جو خارق عادت اثر رکھتے ہوں، مگر وہ ممد اور معاون خدا تعالیٰ براہ راست اور بلا توسط نہیں، بلکہ بتوسط بعض اسباب ہے۔ سو قانون قدرت کے ملاحظہ نے قطعی اور یقینی طور پر ہم پر کھول دیا کہ وہ ممدات اور معاونات خارج میں موجود ہیں، گو ان کی کنا اور کیفیت ہم کو معلوم ہو یا نہ، مگر یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ نہ براہ راست خدا تعالیٰ ہے اور نہ ہماری ہی قوتیں اور ہمارے ہی ملکیں ہیں، بلکہ وہ ان دونوں قسموں سے الگ ایسی مخلوق چیزیں ہیں جو ایک مستقل وجود اپنا رکھتی ہیں، اور جب ہم ان میں سے کسی کا نام داعی الی الخیر رکھیں گے تو اسی کو ہم روح القدس یا جبرائیل کہیں گے، اور جب ہم ان میں سے کسی کا نام داعی الی الشر رکھیں گے تو اسی کو ہم شیطان اور ابلیس کے نام سے بھی موسوم کریں گے۔ یہ تو ضرور نہیں کہ ہم روح القدس یا شیطان ہر یک تاریک دل کو دکھلاویں، اگرچہ عارف ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور کشفی مشاہدات سے وہ دونوں نظر بھی آ جاتی ہیں، مگر محجوب کے لیے جو ابھی نہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے نہ روح القدس کو، یہ ثبوت کافی ہے،
کیونکہ متاثر کے وجود سے مؤثر کا وجود ثابت ہوتا ہے۔
اور اگر یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے تو پھر خدا تعالیٰ کے وجود کا بھی کیوں کر پتہ لگ سکتا ہے؟ کیا کوئی دکھلا سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کہاں ہے؟ صرف متاثرات کی طرف دیکھ کر جو اس کی قدرت کے نمونے ہیں، اس مؤثر حقیقی کی ضرورت تسلیم کی گئی ہے۔ ہاں، عارف اپنے انتہائی مقام پر روحانی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی باتوں کو بھی سنتے ہیں، مگر محجوب کے لیے وجود اس کے اور استدلال کا طریق کیا ہے کہ متاثرات کو دیکھ کر اس مؤثر حقیقی کے وجود پر ایمان لاوے؟
سو اسی طریق سے روح القدس اور شیاطین کا وجود ثابت ہوتا ہے، اور نہ صرف ثابت ہوتا ہے بلکہ نہایت صفائی سے نظر آ جاتا ہے۔
افسوس ان لوگوں کی حالت پر جو فلسفہ باطلہ کی ظلمت سے متاثر ہو کر ملائک اور شیاطین کے وجود سے انکار کر بیٹھے ہیں، اور بینات اور نصوص صریحہ قرآن کریم سے انکار کر دیا اور نادانی سے بھرے ہوئے الحاد کے گڑھے میں گر پڑے۔ اور اس جگہ واضح رہے کہ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن کے اس بات کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے استنباط حقائق میں اس عاجز کو متفرد کیا ہے، فالحمدللہ علی ذلک۔ اور اگر کوئی آریہ یا عیسائی اس جگہ یہ اعتراض کرے کہ حال کے اکثر ملا جیسے شیخ بطالوی محمد حسین اور شیخ دہلوی نذیر حسین اس اعتقاد کے مخالف ہیں، اور اس بات کے وہ ہرگز قائل نہیں ہیں کہ ہر یک انسان کو دو قرین دیے گئے ہیں، ایک داعی الی الخیر جو روح القدس ہے اور ایک داعی الی الشر جو شیطان ہے، بلکہ ان کا تو یہ قول ہے کہ صرف ایک ہی قرین دیا گیا ہے جو داعی الی الشر ہے، اور انسان کی ایمانی بےحکنی کے لیے ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کو یہ بات بہت پیاری معلوم ہوئی کہ انسان کا شیطان کو دن رات کا مصاحب بنا کر، اور انسان کے خون اور رگ و ریشہ میں شیطان کو دخل بخش کر بہت جلد انسان کو تباہی میں ڈال دے وے، اور جبرائیل جس کا دوسرا نام روح القدس بھی ہے، ہرگز عام انسانوں کے لیے بلکہ اولیاء کے لیے بھی داعی الی الخیر مقرر نہیں کیا، وہ سب لوگ صرف شیطان کے پنجے میں چھوڑے گئے۔ ہاں، انبیاء پر روح القدس نازل ہوتا ہے، مگر وہ بھی صرف ایک دم یا بہت ہی تھوڑے عرصے کے لیے، اور پھر آسمان پر جبرائیل چڑھ جاتا ہے اور ان کو خالی چھوڑ دیتا ہے، بلکہ بسا اوقات 40-40 روز بلکہ اس سے بھی زیادہ روح القدس یا یوں کہو کہ جبرائیل کی ملاقات سے انبیاء محروم رہتے ہیں، مگر دوسرا قرین جو شیطان ہے وہ تو نعوذ باللہ ان کا ساتھ ایک دم بھی نہیں چھوڑتا، گو آخر کو مسلمان ہی ہو جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ محجوب اور حقائق قرآن کریم سے غافل اور بے نصیب ہیں، اور کھلے طور پر ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں بلکہ نادانی اور قلت تدبر اور پھر اس عاجز کے ساتھ بخل اور کینہ ورزی کی وجہ سے اس بلا میں پڑ گئے ہیں کیونکہ اس عاجز کے مقابل پر جن راہوں پر یہ لوگ چلے ان راہوں میں یہ آفات موجود تھیں، اس لیے نادانستہ ان میں پھنس گئے، جیسا کہ ایک پرندہ نادانستہ کسی دانہ کی تما سے ایک جال میں پھنس جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ ضرور جبرائیل اور ملک الموت اور دوسرے فرشتے اپنے اصلی وجود کے ساتھ ہی زمین پر نازل ہوتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر رہ کر آسمان پر چلے جاتے ہیں، جب آسمان سے اترتے ہیں تو آسمان ان کے وجود سے خالی رہ جاتا ہے، اور پھر جب زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں تو زمین ان کے وجود سے خالی رہ جاتی ہے، تو صدہا اعتراض قرآن اور حدیث اور عقل کے ان پر وارد ہوئے۔ چنانچہ من جملہ ان بلاؤں کے جو ان کے اس عقیدے کے لازمی حال ہو گئیں، ایک یہ بھی بلا ہے جو خدا تعالیٰ کے روحانی انتظام کا عدل اور رحم جاتا رہا اور کفار اور تمام مخالفین کو اسلام پر یہ اعتراض کرنے کے لیے موقع ملا۔ یہ کیسی سخت دلی اور خلاف رحم بات ہے کہ خدا تعالیٰ شیطان اور اس کی ذریت کو انسان کی اغوا کے لیے ہمیشہ اور ہر دم کے لیے اس کا قرین اور مصاحب مقرر کرے، تاب اس کے ایمان کی بہکنی کے فکر میں رہیں اور ہر وقت اس کے خون اور اس کے دل اور دماغ اور رگ و ریشہ میں اور آنکھوں اور کانوں میں گھس کر طرح طرح کے وساوس ڈالتے رہیں، اور ہدایت کرنے کا ایسا قرین جو ہر دم انسان کے ساتھ رہ سکے ایک بھی انسان کو نہ دیا جائے۔ یہ اعتراض در حقیقت ان کے عقیدہ مذکورہ بالا سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ لوگ بموجب آیت وما منا الا له مقام معلوم الصافات 165 یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اور اسرائیل یعنی ملک الموت کا مقام آسمان پر مقرر ہے، جس مقام سے وہ نہ ایک بالشت نیچے اتر سکتے ہیں نہ ایک بالشت اوپر چڑھ سکتے ہیں، اور پھر باوجود اس کے ان کا زمین پر اپنے اصلی وجود کے ساتھ آنا بھی ضروری خیال کرتے ہیں، اور ایسا ہی پھر آسمان پر ان کا اپنے اصلی وجود کے ساتھ چڑھ جانا بھی اپنے زوم میں یقینی اعتقاد رکھتے ہیں، اور اگر کوئی اصلی وجود کے ساتھ اترنے یا چڑھنے سے انکار کرے تو وہ ان کے نزدیک کافر ہے۔ ان عجیب مسلمانوں کے عقیدے کو یہ بلا لازم پڑی ہوئی ہے کہ وہ اعتدالی نظام جس کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں، یعنی بد قرین کے مقابل پر نیک قرین کا دائمی طور پر انسان کے ساتھ رہنا، ایسے اعتقاد سے بالکل درہم برہم ہو جاتا ہے اور صرف شیطان ہی دائمی مصاحب انسان کا رہ جاتا ہے، کیونکہ اگر فرشتہ روح القدس کسی پر مسافر کی طرح نازل بھی ہوا تو بموجب ان کے عقیدے کے ایک دم یا کسی اور بہت تھوڑے عرصے کے لیے آیا اور پھر اپنے اصلی وطن آسمان کی طرف پرواز کر گیا، اور انسان کو گو وہ کیسا ہی نیک ہو شیطان کی صحبت میں چھوڑ گیا۔ کیا یہ ایسا اعتقاد نہیں جس سے اسلام کو سخت دھبا لگے؟ کیا خداوند کریم و رحیم کی نسبت یہ تجویز کرنا جائز ہے کہ وہ انسان کی تباہی کو بنسبت اس کے ہدایت پانے کے زیادہ چاہتا ہے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ نابینا آدمی قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھتا نہیں، اس لیے اپنی نادانی کا الزام اس پر لگا دیتا ہے۔ یہ تمام بلائیں جن سے نکلنا کسی طور سے ان علماء کے لیے ممکن نہیں، اسی وجہ سے ان کو پیش آ گئیں کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ملائک اپنے اصلی وجود کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی ضروری عقیدہ تھا کہ وہ بلا توقف آسمان پر چڑھ بھی جاتے ہیں۔ ان دونوں غلط عقیدوں کے لحاظ سے یہ لوگ اس شکنجے میں آ گئے کہ اپنے لیے یہ تیسرا عقیدہ بھی تراش لیا کہ بیس القرین کے مقابل پر کوئی ایسا نعم القرین انسان کو نہیں دیا گیا جو ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہے۔ بس اس عقیدہ کے تراشنے سے قرآنی تعلیم پر انہوں نے سخت تہمت لگائی اور بد اندیش مخالفوں کو حملہ کرنے کا موقع دے دیا۔ اگر یہ لوگ اس بات کو قبول کر لیتے کہ کوئی فرشتہ بذات خود ہرگز نازل نہیں ہوتا بلکہ اپنے ذلی وجود سے نازل ہوتا ہے جس کے تمثل کی اس کو طاقت دی گئی ہے، جیسا کہ دہی قلبی کی شکل پر حضرت جبرائیل متمثل ہو کر ظاہر ہوتے تھے، اور جیسا کہ حضرت مریم کے لیے فرشتہ متمثل ہوا، تو کوئی اعتراض پیدا نہ ہوتا اور دوام نعم القرین پر کوئی شخص جرا نہ کر سکتا۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ ایسا خیال کرنے میں قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے بالکل یہ لوگ مخالف ہیں۔ قرآن کریم ایک طرف تو ملائک کے قرار اور اس بات کی جگہ آسمان کو قرار دے رہا ہے، اور ایک طرف یہ بھی بڑے زور سے بیان فرما رہا ہے کہ روح القدس کامل مومنوں کو تائید کے لیے دائمی طور پر عطا کیا جاتا ہے اور ان سے الگ نہیں ہوتا، گو ہر جگ شخص اپنے فطرتی نور کی وجہ سے کچھ نہ کچھ روح القدس کی چمک اپنے اندر رکھتا ہے، مگر وہ چمک عام لوگوں میں شیطانی ظلمت کے نیچے آ جاتی اور ایسی دب جاتی ہے کہ گویا اس کا کچھ بھی وجود نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ گروہ تین ہیں، جیسے کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فمنہم ظالم لنفسہ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ فاطر 33۔ یعنی ایک وہ گروہ ہے جن پر شیطانی ظلمت غالب ہے اور روح القدس کی چمک کم ہے، اور دوسرے وہ گروہ ہے جو روح القدس کی چمک اور شیطانی ظلمت ان میں مساوی ہیں، اور تیسری وہ گروہ ہے جن پر روح القدس کی چمک غالب آ گئی ہے اور خیر محض ہو گئی ہیں۔ روح القدس کے بارے میں جو قرآن کریم میں آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے کامل مومنوں کو روح القدس دیا جاتا ہے، من جملہ ان کے ایک یہ آیت ہے: یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، الانفال 30، ویجعل لکم نورا تمشون به، الحدید 29۔ یعنی اے وے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو اور اللہ جل شانہ سے ڈرتے رہو تو خدا تعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا، یعنی روح القدس، جس کے ساتھ تم غیروں سے امتیاز کلی پیدا کر لو گے، اور تمہارے لیے ایک نور مقرر کر دے گا، یعنی روح القدس، جو تمہارے ساتھ ساتھ چلے گا۔ قرآن کریم میں روح القدس کا نام نور ہے۔ پھر ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، حامیم السجدہ 31-32۔
یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ جل شانہ ہے، پھر اپنی ثابت قدمی دکھلاتے ہیں
کہ کسی مصیبت اور آفت اور زلزلہ اور امتحان سے ان کے صدق میں ذرہ فرق نہیں آتا، ان پر فرشتے اترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم ذرا خوف نہ کرو اور نہ غمگین ہو، اور اس بہشت کے تصور سے شاداں اور فرحاں رہو جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے، ہم تمہارے متولی اور تمہارے پاس ہر وقت حاضر اور قریب ہیں، کیا دنیا میں اور کیا آخرت میں۔ پھر ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے: اب من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، الانعام 123۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، فاطر 23۔ یعنی کیا وہ شخص جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کو ایک نور عطا کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، یعنی اس نور کی برکات لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، کیا ایسا آدمی اس آدمی کی مانند ہو سکتا ہے جو سراسر طریقی میں اسیر ہے اور اس سے نکل نہیں سکتا؟ نور اور حیات سے مراد روح القدس ہے، کیونکہ اس سے ظلمت دور ہوتی ہے اور وہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، اس لیے اس کا نام روح القدس ہے، یعنی پاکی کی روح، جس کے داخل ہونے سے ایک پاک زندگی حاصل ہوتی ہے۔